almost 5,000 years ago.
تقریباً 5,000 سال پہلے مڈل ایسٹ کی خوبصورت زمینوں پر بت پرستی اور دوسری اقسام کے مذہب پھیلے ہوئے تھے. ان مذہبوں نے بہت سے منطقی خیالات پیش کیے جس میں سے زندگی کی شروعات یعنی نظریہ ارتقاء ایک ہے. ان نظریوں کے حساب سے زندگی نے پہلے پانی کے اندر جنم لیا اور آہستہ آہستہ پوری زمین پہ پھیلے. کچھ گریک فلاسفرز جو اپنے آپ کو مادہ پرست کہتے تھے صرف مادے ہی پر یقین رکھتے اور کہتے کہ مادے ہی سے زندگی کی شروعات ہوئی. اسی طرح انہوں نے نظریہ ارتقاء کو اپنایا جو انہیں سماریوں سے وراثت میں ملا, اور قدیم گریس نظریہ ارتقاء اور دوسرے منطقی خیالات کا گڑھ بنا. یہ خیالات نئی دنیا کو 18ویں صدی میں پیش کیے گئے. کچھ یورپی سائنسدان جو کہ قدیم گریک خیالات سے بہت متاثر تھے اور ان جیسے یقین رکھتے تھے اور دوسرے مذہبوں کے بالکل خلاف تھے, اسی نے ایتھیس ریلیجن کو جنم دیا. یہ کتاب سسٹم آف نیچر جو کہ برنڈا ہوپاک نے لکھی تھی ایتھیس ریلیجن کی بنیاد رکھی, اور جان بیپٹسٹ لماک نے اسی سلسلے میں ایک ڈیٹیل تفصیل دی جو کہ بعد میں رد کر دی گئی. لماک کے مطابق انسان اور دوسری چیزیں ایک دوسرے سے ہی بنی ہیں, اور اسی طرح کچھ وجوہات کی بنا پر آگے بڑھ کر آج کے روپ میں آئی وقت کے ساتھ ساتھ. اور وہ چارلز ڈارون تھے جنہوں نے لماک کے خیالات کو آگے بڑھایا ایک اور انداز میں. ڈارون نے اپنے خیالات اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز کے ذریعے پیش کیے جو کہ 1859 میں چھپی. ڈارون کی کتاب نے گریک رومن منطقی خیالات کو پہلی بار مکمل تشکیل دیا. ڈارون کی تھیوری کا کہنا تھا کہ ساری کی ساری مخلوق ایک ہی آبا و اجداد سے بنی اور پہلی بار پانی میں اتفاقاً ابھری. ڈارون کے خیالات کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں تھی اور اسی لیے آہستہ آہستہ رد کر دی گئی. سب کا کہنا یہ تھا کہ ڈارون کے خیالات اس کے ذہن کے منطقی خیالات کی بنیاد پر آگے بڑھائے گئے ہیں. جبکہ فوسل ریکارڈ سے کچھ اور ثابت ہوا, ڈارون کی باتیں غلط تھیں. زندگی ارتقائیت سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے خالق کا ہاتھ ہے.
ڈاروین کے نظریے میں سائنسی بنیاد تھی. یہ نظریہ جلد ہی سیاسی حمایت حاصل کر گیا کیونکہ یہ 19ویں صدی کی نمایاں قوتوں کو سائنسی بنیاد ضرور فراہم کرتا تھا. میں ڈاروین نے ایک اور کتاب چھاپی دا ڈیسیٹ آف مین، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان کی نشو نما کسی بنمانس نما چیز سے ہوئی ہے. ڈاروین اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی حمایت پیش نہیں کر سکا، مگر واضح طور پر ایک تصوراتی خاکہ تعمیر کیا. ڈاروین نے ایک دلچسپ خیال اختیار کیا. اس نے جانچا کہ نسلیں زیادہ نشو نما والی ہیں اور اسی لیے دوسری نسلوں سے ممتاز ہیں. دوسری طرف وہ ان دوسری نسلوں کو بھی بنمانس کی سطح پر ہی رکھتا ہے. یہ ڈاروین کے نظریے کا ایک اور اہم پہلو تھا کہ اس نے پورا نظریہ جدوجہد بتا کے قیاس کی بنیاد پر استدعا کیا تھا. اس کے مطابق قدرتی دنیا میں خونی جد و جہد کرنے والا چہرہ ہی رہتا ہے جو کمزور کے بجائے طاقتور ہو اور اس طرح نشو نما کو یقینی بنا سکے. ڈاروین نے یہ بھی تحقیق کی کہ انسانی نسلوں میں بھی اس کی مانند ٹکراؤ ہے. اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن میں اپنی پسندیدہ نسلوں کا تحفظ، پریزرویشن آف فیورٹ ریسز اینڈ سٹرگل آف لائف میں اپنے نسلی زاویے نظر کو صاف طور سے اشکار کرتا ہے. ڈاروین کے بقول پسندیدہ نسل یورپی سفید آدمی کی تھی. ایشیائی اور افریقی انسان سیدھی طرح سے بقا کی جدوجہد میں ہار گئے تھے. ڈاروین نے ایک قدم اور بڑھا کر یہ بھی تجویز کیا تھا کہ آخر کار یہ نسلیں معدوم ہو جائیں گی. کچھ مدت کے بعد، جو صدیوں کے لحاظ سے زیادہ دور نہیں ہے، تہذیب یافتہ انسانی نسلیں تقریباً یقینی طور پر غیر مہذب نسلوں کو پوری دنیا سے مٹا کر ان کی جگہ لے لیں گی. جیسا کہ اس بیان سے واضح طور پر منکشف ہے، ڈاروین انتہائی طور سے سفید آدمی کی برتری پر یقین رکھتا تھا. اسے یقین تھا کہ سفید آدمی پہلے غلام بنائے گا اور پھر ان نام و نہاد کمتر نسلوں کو نیست و نابود کر دے گا. یقیناً ڈاروین کے خیالات نے زرخیز زمین ڈھونڈی تھی. اس کے زمانے میں سفید آدمی پہلے ہی ایسے نظریے کی تلاش میں تھا جو اس کے جرائم کو بجا کہہ سکے. نو آبادیت کا فلسفہ. سولہویں صدی سے یورپینز نے دنیا کے مختلف حصوں میں نو آبادیت شروع کر دی. انہوں نے سب سے پہلے ایک ہسپانوی کرسٹوفر کولمبس کی رہنمائی میں نو آبادیت کی. تھوڑے عرصے میں ہسپانیوں نے حملہ کر کے جنوبی امریکہ کو فتح کیا اور مقامیوں کو غلام بنایا جو مورسی طور پر امن پسند نسل رہے تھے. جنوبی امریکہ کو وہ ریاستیں جن میں سونے اور چاندی کی بہتات تھی، ان حملہ آوروں نے طاقت و تاراج کر دی اور مقامی لوگ جو موجود تھے قتل کر دیے گئے. ہسپانیوں کے بعد پرتگالی اور پھر انگریز بھی اس نو آبادیت کے مقابلے میں شریک ہو گئے. 19वीं सदी में برطانیہ نو آبادی کی سب سے بڑی سلطنت بن گیا. انڈیا سے لاطینی امریکہ تک برطانوی سامراج نے قدرتی وسائل کا بڑی حد تک استحصال کیا. سفید آدمی دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے تاخت و تاراج کر رہا تھا. یقیناً یہ نو آبادی قوتیں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تاریخ اسے تباہ کار کے طور پر یاد رکھے. چنانچہ وہ ایسا نظریہ ڈھونڈ رہے تھے جو اس استحصال کی صفائی دے سکے. وہ تعبیر یہ تھی کہ لوگوں کو ابتدائی غیر مہذب آدمی اور جانور نما مخلوق سے منسوب کر دیا. اس طرح کی جانچ پڑتال سب سے پہلے نو آبادیت کے شروع کے زمانے میں جب کرسٹوفر کولمبس نے پہلی دفعہ امریکہ کا سفر کیا پیش کی گئیں. یہ دعویٰ کر کے کہ مقامی امریکن اصلی انسان نہیں ہیں بلکہ جانوروں کی ترقی یافتہ نسل ہیں، ہسپانیوں کی آبادیت نے ایک طرح سے غلام بنانے کا جواز ڈھونڈا تھا. جیسا کہ ہونا تھا، اس تعویل نے ماہر اخلاقیات کو متاثر نہیں کیا، کیونکہ آخری زمانے میں یورپی بڑے پیمانے پر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا نے سب انسان برابر بنائے ہیں اور ان سب کے جد امجد مشترکہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. بہرحال 19ویں صدی میں اسباب بدل گئے. جیسے جیسے مادہ پرست تربیت نشو نما پانے لگی، لوگوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا کہ انسان خدا نے تخلیق کیے ہیں. یہاں نسل پرستی کا جنم ہوا. مبینہ طور پر نسل پرستی کی بنیاد ڈاروین کا نظریہ ارتقا ہی تھا. انڈین ماہر علم الانسان دلیٹا وربارتی کہتے ہیں، ڈاروین کا نظریہ بقائے اصلاح کا اشتراکی سائنسدانوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا، اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بنی آدم نے ارتقا کے بہت سے مرحلے طے کیے ہیں اور سفید آدمی کی تہذیب کو بلند کیا ہے. 19ویں صدی کے دوسرے حصے تک سائنسدانوں کی کثیر تعداد نے نسل پرستی کو حقیقت کے طور پر قبول کیا. اس طرح کے سماجی نظریات سے ڈاروین نے یورپی قوتوں کی نو آبادیاتی جوڑ توڑ کو ٹھوس حمایت فراہم کی. برطانوی وکٹورین شہنشاہیت نے نظریے ڈاروین کو سائنسی بنیاد پر تعویل کے لیے چنا. لیٹ ڈاؤن آدمی کا واقعہ. برطانوی شہنشاہیت کے نظریے ارتقا کے وجدان کی ایک دلچسپ مثال پلیٹ ڈاؤن آدمی کا واقعہ ہے. 1912 میں پلیٹ ڈاؤن انگلستان میں ایک عجیب کھوپڑی کھود کر نکالی گئی. چارلز ڈاروین، وہ سائنسدان جس نے کھوپڑی دریافت کی، اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے جو آدھا بنمانس اور آدھا آدمی تھا. آرتھر کیل، مشہور ارتقائی علم الاعضا کے ماہر، نے ہجری ڈھانچے کی جانچ کی اور نتیجے کی تصدیق کی. بہرحال ڈاروین اور کیٹ دونوں نے اس اہم نقطے پر زور دیا کہ پلیٹ ڈاؤن آدمی کے دماغ کا سائز جدید آدمی جتنا ہی ہے. جبڑے کی ہڈی میں البتہ بنمانس کی قسم کی خصوصیات موجود ہیں. اچانک پلیٹ ڈاؤن آدمی کا دماغ برطانویوں کے درمیان جھگڑے کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ یہ کھوپڑی انگلستان میں ملی تھی تو یقیناً یہ برطانویوں کا جد امجد رہا ہوگا. دماغ کا بڑا حجم بظاہر یہ نشاندہی کرتا تھا کہ برطانوی دوسری نسلوں سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے پر ہیں. حقیقتاً یہ تصدیق تھی کہ برطانوی دماغ اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے انگلستان میں پلیٹ ڈاؤن آدمی کی دریافت نے جوش پیدا کر دیا. اخبارات میں سرخیاں لگ گئیں. معاشرتی حلقوں میں اس دریافت کو سرخوشی سے منایا گیا. برطانوی حکومت نے اپنے طور پر آرتھر کیٹ کو پلیٹ ڈاؤن کھوپڑی پر کام کرنے پر نائٹ کے اعزاز سے نوازا. مشہور ارتقائی ہجری حیات کے ماہر ڈان جانسن پلیٹ ڈاؤن آدمی اور برطانوی شہنشائیت کے تعلق کو اس طرح بیان کرتے ہیں. پلیٹ ڈاؤن دریافت بہت زیادہ یورپی مرکزیت رکھتی تھی. صرف دماغ کو فوقیت حاصل نہیں تھی بلکہ انگریز کو فوقیت حاصل تھی. انگریز آدمی کو پلیٹ ڈاؤن آدمی سے حاصل ہونے والی وجدانیت 40 سال تک قائم رہی اور پھر 1953 میں کینیتھ اوگیلی نامی سائنسدان نے اس ہجری ڈھانچے کا تفصیلی معائنہ کیا اور افشا کیا کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی جال سازی تھی. ہجری ڈھانچہ جعلی طور پر اورنگا ٹاؤن کا جبڑا انسانی کھوپڑی سے جوڑ کر بنایا گیا تھا. لندن ریڈیو نے اس حقیقت کا حیرانی سے انکشاف کیا. برٹش نیشنل ہسٹری میوزیم نے پلیٹ ڈاؤن آدمی سے متعلق اعلان کیا کہ یہ مشہور ہجری ڈھانچہ صرف ایک جال ہے. 40 سال پہلے اس ہجری ڈھانچے نے سنسنی خیز خبر پیدا کر دی. یہ چونکا دینے والی خبر ہے کہ یہ ایک ریچ کی کھوپڑی ہے. ارتقا پسندوں کے لیے پلیٹ ڈاؤن آدمی کا رسوا کن واقعہ صرف ایک ابتدا تھی. آنے والے سالوں میں دوسری کھوپڑیاں آدمی کے جد امجد کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں مگر بعد میں یہ فراڈ ثابت ہوئیں. یہ طے شدہ امر تھا کہ یہ کھوپڑیاں یا تو بن مانسوں کی نسل کی تھیں یا قدیم انسانی نسلوں کی. باوجود اس حقیقت کے ارتقا پسند چمپینزی اور بن مانسوں حتیٰ کہ سور کی کھوپڑیاں بھی انسان کے جد امجد کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کرتے رہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ان کھوپڑیوں کو جنہیں وہ طرح طرح کے نام سے پکارتے رہے مسترد کرنا پڑا. پلیٹ ڈاؤن آدمی کی کہانی یہ اشارتی علامت ہے کہ برطانویوں نے نظریے ارتقا سے کس طرح حمایت حاصل کی. انگریز شہنشائیت نے ایک ٹھوس سطح ڈھونڈی تھی. نازی ازم جرمنی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سیاسی افراتفری کے نتیجے میں پیدا ہوا. نازیزم کا بانی ایڈولف ہٹلر تھا جو بلند خواہشات اور جارحانہ فطرت کا حامل تھا. ہٹلر نے ایک شدت پسند نسل رخ بدلا. وہ مضبوطی سے اس پر یقین رکھتا تھا کہ جرمن یا ایرین نسل کو دوسری عام نسلوں پر برتری حاصل ہے. وہ اس دھارے پر چل رہا تھا کہ جرمن یا ایرین نسل جلد ہی دنیا کو فتح کر لے گی اور ایسی سلطنت قائم کرے گی جو 1000 سال تک چلے گی. ڈارون کا نظریہ ارتقا ہٹلر کے نسلی تعصب کو سیاسی بنیاد فراہم کرتا تھا. ہٹلر نے ایک اور ارتقا پسند ہنری وان کے کاموں سے بھی حمایت حاصل کی. ہنری وان ڈارون کے نظریے ارتقا سے متاثر تھا اور اپنے نظریات کی بنیاد ڈارونزم پر ہی رکھتا تھا. قومیں صرف ایک ایسی جدوجہد سے ابھر سکتی ہیں جیسی کہ ڈارون کی جدوجہد وجود ہے. ہٹلر نے بھی ڈارون کی جدوجہد وجود سے الہام حاصل کیا. اس کی مشہور کتاب جس کا نام مائی کوم یعنی میری جدوجہد ہے اسی ڈارونی نظریے کا اظہار خیال ہے. فی الحقیقت ہٹلر بھی ڈارون کی طرح غیر یورپی نسلوں کو بن مانس سے کچھ بہتر خیال کرتا تھا.
نورڈیک جرمن کو نکال کر صرف بنمانسوں کا ناچ رہ جاتا ہے. نازیوں کے ارتقائی نظریات کی بنیاد عمدہ انسانی نسل کے قیاس پر تھی. عمدہ انسانی نسل یا یوجینکس کا مطلب ہے کہ دوسرے درجے کے معذور افراد کو نکال کر صحت مند افراد کی تعداد بڑھائی جائے. یوجینک نظریے کے مطابق انسانی نسلوں کو اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ صحت مند نمونوں کے ملاپ سے بہتر جانوروں کی افزائش ہوتی ہے. جیسا کہ امید کی گئی تھی، یوجینکس دراصل ڈارونسٹ تھے. یوجینک تحریک کے قائد کے طور پر چارلز ڈارون کے کزن فرانسس گاٹلن اور ان کا بیٹا یونارڈ ڈارون سامنے آیا. یہ بات واضح تھی کہ یوجینک نظریہ ڈارونزم کا قدرتی نتیجہ تھا. یہ حقیقت ان اشاعتوں میں واضح طور پر سامنے آئی جو اس مشتبہ سائنس کے ثبوت میں چھپے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ یوجینک انسانی ارتقاء کی خود قسمتی ہے. جرمنی میں یوجینک کا پہلا وکیل اور سربلند کرنے والا آرنسٹ ہیکل تھا. جو کہ ایک ارتقائی ماہر حیوانیات تھا، اس نے دہرانے والی مشروط اطاعت کا نظریہ پیش کیا. جو یہ تجویز کرتی ہے کہ مختلف نسلوں کے ایمبریوز ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں. بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ ہیکل نے اپنے نظریے کی تائید کے لیے جو نقشے پیش کیے تھے ان میں جعلسازی تھی. ہیکل نے اپنے نقشوں میں جھوٹی آبزرویشن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مچھلی، مرغی اور انسان کے ایمبریوز ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں. ایمبریوز کے کچھ حصے اس نے غائب کر دیے تھے اور دوسروں کو منسوخ کر دیا تھا. خود ہیکل نے بعد میں اس کا اعتراف کیا کہ اس کے بنائے ہوئے نقوش جعلسازی کا نمونہ ہیں. بہرحال ارتقا پسندوں نے نظریے کی تصدیق کی خاطر ادھر سے آنکھ بند کر لی. سائنسی جعلسازی پیدا کرتے وقت ہیکل نے یوجینک پروپیگنڈا بھی پھیلایا. اس نے تجویز پیش کی کہ نوزائیدہ معذور بچوں کو معاشرے میں ارتقائیت کی رفتار بڑھانے کے لیے جلد از جلد مار دینا چاہیے. مزید آگے جا کے وہ تجویز کرتا ہے کہ معذور، ذہنی طور سے پسماندہ اور جینیاتی طور پر بیماروں کو اسی وقت مار دینا چاہیے. ہیکل یہ دلیل دیتا ہے کہ دوسری صورت میں وہ معاشرے پر بوجھ بن جائیں گے اور ارتقائی اظہار کو سست کر دیں گے. ہیکل 1919 میں مر گیا، مگر نازیوں نے اس کے بے رحم نظریات کو اپنا لیا. اقتدار پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ہٹلر نے یوجینک پالیسی کی مہم چلائی. ذہنی پسماندہ، معذور اور بیماریوں والے جمع کر کے جراثیم سے پاک کرنے والے مراکز میں رکھے گئے. یہ لوگ عجیب سمجھے گئے جو جرمن نسل کی خالصیت کے لیے دھمکی تھے اور ارتقا کے عمل میں رکاوٹ. قلیل عرصے میں علیحدہ شدہ لوگوں کو ہٹلر کے خفیہ حکم پر مارنا شروع کر دیا گیا. جرمن نسل کے ارتقا کو تیز کرنے کے لیے ہٹلر نے بہت لوگوں کو قتل کیا. اس دوران اس نے یوجینک کی دوسری شرط کو تحریک دی. سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے نوجوان مرد عورت کو، جو مثالی جرمن نسل کا نمونہ تھے، جنسی تعلقات بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی گئی. 1935 میں افزائش نسل کے خاص باڑے بنائے گئے. نوجوان افسر ان باڑوں کا بار بار چکر لگاتے جہاں ایرین نسل کی نوجوان عورتیں موجود تھیں. ان باڑوں میں پیدا ہونے والے ناجائز بچے مستقبل کی جرمن نسل کے سپاہی بننے والے تھے. ایرین نسل کی نام و نہاد برتری کو بہتر بنانے کے لیے نازی ڈارون کے قیاس کو حل کر رہے تھے. ڈارون نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ جیسے جیسے ارتقا کی سیڑھی چڑھتی ہے انسانی کھوپڑی کا حجم بڑا ہو جاتا ہے. نازیوں نے اس خیال کو تنگی سے گلے لگایا اور کھوپڑیوں کے حجم کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جرمن نسل بہتر ہے. نازی کھوپڑیوں کے جرمنی کے سارے کونوں میں جائزے لیے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جرمن کھوپڑیاں دوسری نسلوں سے بڑی ہیں. مختلف خصلتیں جیسے دانت، آنکھیں اور بالوں کے رنگ کا تجزیہ کیا گیا تاکہ ارتقا پسندوں کی کسوٹی ثابت کی جا سکے. وہ افراد جن کا ناپ تول جرمنی نسلوں سے کم تھا نازی یوجینک پالیسی کے مطابق نیز تو نابود کر دی جاتی. یہ تمام اجنبی اصول ڈارونزم کے نام پر رائج کیے گئے. مائیکل گروڈن امریکی تاریخ دان اور کتاب دی نازی ڈاکٹرز کے رائٹر تھے. اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، نازی عقیدہ اور ڈارونزم کا معاشرتی قیاس صحت ایک بہترین ملغوبہ تھا جو اس صدی کے موڑ پر نظر آیا. وہ یہ کہ ابتدا کو یہ گمان تھا کہ ایک معاشرتی اور عاداتی موجود ہے جو کسی طرح سے جڑی ہوئی ہیں اور یہاں کچھ اچھی جینز ہیں اور کچھ بری. امریکی محقق جارج اسٹائن اس موضوع کو امریکی سائنسدانوں کے رسالے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، قومی معاشرات یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے آخرش وہ پہلی خود احساسی کوشش تھی جو سیاسی گروہ کو جمع کرے، جس کی بنیاد ایک واضح حیاتی جوڑ توڑ تھی. ایک حیاتی جوڑ توڑ پوری طرح سے ڈارونین انقلاب کے سائنسی حقائق کے موافق تھی. سر آرتھر کے ایک مشہور ارتقا پسند ہٹلر کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں. ہٹلر ایک ارتقا پسند تھا. اس نے نظریے ارتقا کے مطابق شعوری طور پر جرمن جوڑ توڑ کا ہتھکنڈا بنایا. ہٹلر کے ارتقا پسند ہونے کی ایک اور وجہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے مذہبی عقائد کے خلاف ہتھیاروں کا نظریہ ڈھونڈا. ہٹلر میں غیر ملحد عوام کے لیے شدید نفرت تھی. مذہبی اقدار جیسے محبت، رحم اور حیا ایرین نسل کے بے رحم نمونے کے لیے رکاوٹ تھے. اسی لیے 1933 میں جب نازیوں نے اقدار پر قبضہ کیا وہ جرمن معاشرے کے لیے قدیم ملدانہ تہذیب پر لوٹ گئے. اس کایا پلٹ کی علامت بن گیا. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، نظریہ ارتقا بذات خود بے دین معاشرے کی وراثت ہے. تو یہاں ہم ڈارونزم اور نازیزم میں غیر محدود رشتہ دیکھتے ہیں. نازیوں نے جو قتل کیے اس کی جڑ بے دین معاشرت ہے. نازیوں نے لادینیت کے غیر مہذب معاشرے میں دوبارہ جان ڈالی. اسے ڈارون کے بے دین نظریے سے سہارا دیا اور جائز قرار دیا. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ زمین پر قتل کی بے رحمی اور بدچلنی کو مذہب میں سختی سے منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں خدا لوگوں کو انصاف اور رواداری کا حکم دیتا ہے. سنگ دلی اور تکبر پر لعنت کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی ایک آیت میں کہا ہے، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ موسولینی اٹالین حکمران اور ہٹلر کا ایک بڑا حامی بھی نظریہ ارتقاء سے متاثر تھا۔ اپنے خیالات کے اظہار میں اس نے ایسے مضامین لکھے جس میں ڈاروین کو سب سے بڑا سائنسدان قرار دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اٹلی نے ایتھیوپیا پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ایتھیوپیا پر اپنے قبضے کو ڈاروین کے نظریہ بقا کی روشنی میں برحق قرار دیا۔ موسولینی کے مطابق ایتھیوپین کمزور تھے کیونکہ وہ کالی نسل تھے۔ موسولینی بھی اس خیال کا اسیر تھا کہ اقوام جنگوں سے ابھرتی ہیں۔ موسولینی کے لیے انگریزوں کا جنگی مشغولیت میں تامل برطانوی سلطنت کا ارتقا میں پیچھے رہ جانے کے برابر تھا۔ آخرکار نازی سلطنت دوسری جنگ عظیم ہار گئی اور تاریخ میں لاکھوں معصوم انسانوں کے قتل کے طور پر رقم ہو گئے۔ دوسری طرف موسولینی خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک ڈاروین کا خیال جس نے نازی لادینیت کو بنیاد فراہم کی قائم ہے۔ یہ گمان جو یہ تجویز کرتا ہے کہ انسانیت جد و جہد اور تشدد سے بڑھی ہے، دراصل ایک اور نظریے کی حامل ہے جو سطحی طور پر نازیزم سے بالکل مختلف لگتا ہے۔ کمیونزم کی اصل بنیاد۔ فلسفہ مادیت جو قدیم یونان میں پیدا ہوئی، اس نے 19ویں صدی میں فتح پائی۔ یہ قدیم فلسفہ اپنی کامیابی کے لیے دو جرمن فلسفیوں کارل مارکس اور فریڈرک اینگل کا عنوان ہے۔ مارک اور اینگل نے مادہ پرست فلسفے کو، جو ایک عمر سے قائم تھی، ایک نئے طریقے ڈائیلیکٹک سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مختصراً ڈائیلیکٹک میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ کائنات میں ساری ترقی خود عائد شدہ عوامل کے تقابلی اور ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ مارکس اور اینگل نے ڈائیلیکٹکس کو دنیا کی تاریخ سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ مارکس کہتا ہے، سادہ تجزیے کے مطابق انسانیت کی تاریخ کی بنیاد تنازع ہے۔ موجودہ تنازع پرولتاریوں اور بونشافی کے درمیان ہے۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ انفرادی کارندہ اس خیال کو عملی جائزہ پہنائے گا کہ انقلاب کے کسی مرحلے پر بھی متحد ہوا جا سکتا ہے۔ مارکس اور اینگل دونوں کو مذہب سے گہری نفرت تھی۔ اس نے ملحدوں کو تصدیق کرتے ہوئے اس پر زور دیا کہ کمیونزم کی کامیابی کے لیے مذہب کو مٹانا ضروری ہے۔ اس دوران جبکہ مارکس اور اینگلز اپنے نظریات تشکیل دے رہے تھے، ایک نمایاں تبدیلی ہوئی جو ان کے نظریات کو سہارا دے سکتی تھی۔ ڈاروین اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ ڈاروین نے خیال ظاہر کیا کہ حیاتیاتی دنیا میں جاندار اشیاء جد و جہد کے نتیجے میں ابھر کر بقا پاتی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ڈائیلیکٹکس تو نہیں تھی؟ علاوہ ازیں یہ تو ڈائیلیکٹکس ہی تھی جو مذہب کی اور کسی خالق کی موجودگی کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔ مارکس اور اینگلز کے لیے یہ ایک غیر معمولی عمدہ موقع تھا۔ اینگلز نے ڈارون کی کتاب جیسے ہی شائع ہوئی پڑھی اور مارکس کو لکھا۔ ڈارون جسے میں آج کل پڑھ رہا ہوں شاندار ہے۔ اس کے جواب میں مارکس نے لکھا، یہ وہ کتاب ہے جو قدرتی تاریخ کے لیے ہمارے نظریات کی بنیاد رکھتی ہے۔ اینگلز ڈارون کی تھیوری سے اتنا متاثر تھا کہ اس کے نظریے میں حصہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک مضمون لکھا بعنوان بن مانس سے آدمی کی درمیانی حالت میں مزدور کا کردار۔ جلدی اینگلز نے اپنے تمام ارتقائی خیالات کو ایک کتاب ڈائیلیکٹکس آف نیچر کی شکل میں اکٹھا کر لیا۔ مارکس اور اینگلز کے نظریات تقویت پاتے رہے، خاص طور سے ان کی موت کے بعد۔ ولادیمیر آئی لینن وہ پہلا تھا جس نے مارکس کے دائرے پر کمیونسٹ انقلاب کی عملی بنیاد رکھی۔ لینن روس میں کمیونسٹ تحریک کا قائد تھا۔ اس وقت زار کے نظام میں رومانو خاندان کی حکومت تھی۔ لینن کی قیادت میں بولشیکی زار کی حکومت سے طاقت کے ذریعے چھٹکارا پانا چاہتا تھے۔ یہ الجھن روز بروز بڑھتی گئی اور وہ موقع فراہم کیا جس کے بولشیکی منتظر تھے۔ اکتوبر 1917 میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انقلاب کے بعد روس کمیونسٹ اور زار کے حامیوں کے درمیان خونی معاشرتی جنگ کا منظر بن گیا۔ ہر وہ شخص جو کمیونسٹوں کا باغی تھا بشمول رومانو خاندان کے بید روی سے قتل کر دیا گیا۔ مارکس اور اینگلز کی طرح لینن بھی ارتقا پسند تھا اور بار بار زور دیتا رہا کہ ڈارون کی تھیوری اس کے رائج کردہ ڈائیلیکٹک فلسفے کی بنیاد ہے۔ اس نے ڈارون کے لیے اپنی دلچسپی کو اس طرح ظاہر کیا، ڈارون کی دریافت مادے کے میدان میں